بسم اللہ الرحمن الرحیم. ملفوظات سیدنا حضرت مسیح موعود. 25 مارچ 1905. عصر کی نماز سے پیشتر حضرت حجت اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کے حضور صاحبزادہ سراج الحق صاحب نعمانی نے اپنے بڑے بھائی شاہ خلیل الرحمان صاحب سجادہ نشین سرساوا کا خط سنایا، جس میں انہوں نے حضرت حجت اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کے نسبت بطور پیشگوئی لکھا تھا کہ وہ جلد فوت ہو جائیں گے اور ان کے سلسلے کا خاتمہ ہو جائے گا، اور یہ بھی لکھا تھا کہ میں کشف قبور کر سکتا ہوں اور کرا سکتا ہوں، اگر مرزا صاحب سچے ہیں تو وہ بھی مجھے کشف قبور کر کے دکھائیں وغیرہ. ملخص ہے، حضرت اختص نے سرسری طور پر اس کارڈ کو سن لیا، پھر نماز عصر ادا فرمائی. پھر بعد نماز عصر کو ایسی تحریک آپ کو ہوئی کہ آپ نے صاحبزادہ سراج الحق صاحب کو وہیں مسجد ہی میں بلایا اور فرمایا، جس کا خلاصہ حسب ذیل ہے، آپ ان کو اپنی طرف سے ایک خط لکھ دیں کہ یہ پیشگوئی جو آپ نے کی ہے اس سے میری تو برسوں کی مراد بھر آئی، میں بھی یہ چاہتا تھا کیونکہ اس سے سچائی کا فیصلہ ہو جاتا ہے، لیکن مہربانی کر کے اتنی تصریح کر دو کہ کیا وہ یعنی مرزا صاحب آپ سے پہلے فوت ہوں گے یا پیچھے، تاکہ پھر اس پیشگوئی کو آپ کی کرامت قرار دے کر شائع کر دیا جاوے، جب یہ پیشگوئی پوری ہوگی اس وقت دنیا دیکھ لے گی. پس آپ ہرگز دیر نہ کریں، بہت جلد اس امر کو لکھ بھیجیں، اور کشف قبور کا معاملہ تو بالکل بےحودہ امر ہے. جو شخص زندہ خدا سے کلام کرتا ہے اور اس کی تازہ بتازہ وحی اس پر آتی ہے اور اس کے ہزاروں نہیں لاکھوں ثبوت بھی موجود ہیں، اس کو کیا ضرورت پڑی ہے کہ وہ مردوں سے کلام کرے اور مردوں کی تلاش کرے؟ اور اس صبر کا ثبوت ہی کیا ہے کہ فلاں مردے سے کلام کیا ہے؟ یہاں تو لاکھوں ثبوت موجود ہیں، ایک ایک کارڈ اور ایک ایک آدمی اور ایک ایک روپیہ جو اب آتا ہے وہ خدا کا ایک زبردست نشان ہے، کیونکہ ایک عرصہ ہے دراز پیشتر خدا تعالی نے فرمایا تھا، یاتون من کل فج عمیق و یاتیک من کل فج عمیق، اور ایسے وقت فرمایا تھا کہ کوئی شخص بھی مجھے نہ جانتا تھا. اب یہ پیشگوئی کیسے زور شور سے پوری ہو رہی ہے، کیا اس کی کوئی نظیر بھی ہے؟ غرض ہمیں ضرورت کیا پڑی ہے کہ ہم زندہ خدا کو چھوڑ کر مردوں کو تلاش کریں؟ 27 مارچ 1905. ظہر کی اذان کے بعد اعلی حضرت تشریف لائے، باہر سے آئے ہوئے مہمانوں نے شرف زیارت پایا. زام باد حضرت مخدوم الملت مولوی عبد الکریم صاحب نے بابو عطا الہی صاحب اسٹیشن ماسٹر کی طرف سے حصول اجازت کے لیے عرض کیا. آپ نے بابو عطا الہی صاحب کو بلا کر فرمایا کہ مئی جون جولائی وغیرہ مہینوں میں کوئی موقع یہاں رہنے کے لیے نکالنا چاہیے، آئندہ جب رخصت لو تو ان مہینوں کو مد نظر رکھ کر لینا. اس کے بعد حضرت مخدوم الملت نے عرض کیا کہ میں نے حضور کا وہ خط اخبار میں شائع کرنے کو دے دیا ہے اور اس پر ایک مضمون بھی لکھ دیا ہے. فرمایا بہت اچھا کیا ہے. جس خط کا حضرت مولوی عبد الکریم صاحب نے ذکر کیا، یہ خط الحکم جلد 9 نمبر 11 مورخہ 31 مارچ 1905 صباحات پر حضرت مولوی عبد الکریم صاحب کے تشریح مضمون کے ساتھ شائع ہوا، جو یہ ہے: محبی اخفیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں ایک مدت سے بیماریوں میں رہا اور اب بھی ان کا بقیہ باقی ہے. میں چاہتا تھا کہ اپنے ہاتھ سے جواب لکھوں مگر بباعث بیماری کے لکھ نہ سکا. آپ کے پہلے خط کا ماحصل جس قدر مجھ کو یاد ہے یہ ہے کہ میری نسبت جماعت کی طرف سے یہ پیغام پہنچایا تھا کہ روپے کے خرچ میں بہت اسراف ہوتا ہے. میری نسبت فلاں کی جماعت کی طرف سے یہ پیغام پہنچایا تھا کہ روپے کے خرچ میں بہت اسراف ہوتا ہے، آپ اپنے پاس روپیہ جمع نہ رکھیں اور یہ روپیہ ایک کمیٹی کے سپرد دو جو اس پہ ضرور خرچ کیا کریں. اور یہ بھی ذکر تھا کہ اس روپے میں سے باغ کے چند خدمتگار بھی روٹیاں کھاتے ہیں، اور ایسے ہی اور کئی قسم کے اسراف کی طرف اشارہ تھا، جن کو میں سمجھتا ہوں کہ آپ نے اپنی نیک نیتی سے جو کچھ لکھا بہتر لکھا. میں ضروری نہیں سمجھتا کہ اس کا رد لکھوں. میں آپ کو خدا تعالیٰ کی قسم دیتا ہوں، جس کی قسم کو پورا کرنا مومن کا فرض ہے اور اس کے خلاف ورزی معصیت ہے، کہ آپ اور تمام جماعت کو فلاں تمام جماعت کو اور خصوصاً ایسے صاحبوں کو جن کے دلوں میں یہ اعتراض پیدا ہوا ہے بہت صفائی سے اور کھول کر سمجھا دیں کہ اس کے بعد ہم کا چندہ بکلی بند کرتے ہیں اور ان پر حرام ہے اور قطن حرام ہے اور مثل گوشت خنزیر ہے کہ ہمارے کسی سلسلے کی مدد کے لیے اپنی تمام زندگی تک ایک حبہ بھی بھیجیں. ایسا ہی ہر شخص جو ایسے اعتراض دل میں مخفی رکھتا ہے اس کو بھی ہم یہی قسم دیتے ہیں یہ کام خدا تعالیٰ کی طرف سے ہے اور جس طرح وہ میرے دل میں ڈالتا ہے خواہ وہ کام لوگوں کی نظروں میں صحیح ہے یا غیر صحیح درست ہے یا غلط میں اسی طرح کرتا ہوں. بس جو شخص کچھ مدد دے کر مجھے اسراف کا طعنہ دیتا ہے وہ میرے پر حملہ کرتا ہے. ایسا حملہ قابل برداشت نہیں. اصل تو یہ ہے کہ مجھے کسی کی بھی پرواہ نہیں. اگر تمام جماعت کے لوگ متفق ہو کر چندہ بند کر دیں یا مجھ سے منحرف ہو جائیں تو وہ جس نے مجھ سے وعدہ کیا ہوا ہے وہ اور جماعت ان سے بہتر پیدا کر دے گا جو صدق اور اخلاص رکھتی ہوگی. جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے مخاطب کر کے فرماتا ہے ینصرک اللہ من عندہ ینصرک رجال نوحی الیہ من السماء, یعنی خدا تیری اپنے پاس سے مدد کرے گا, تیری وہ مدد کریں گے جن کے دلوں میں ہم آپ وہی کریں گے اور الہام کریں گے. اور جس کے بعد میں ایسے لوگوں کو ایک مرے ہوئے کیڑے کی طرح بھی نہیں سمجھتا جن کے دلوں میں بدگمانیاں پیدا ہوتی ہیں اور کیا وجہ کے اٹھیں جبکہ میں ایسے خشک دل لوگوں کو چندہ کے لیے مجبور نہیں کرتا جن کا ایمان ہنوز نہ تمام ہے. مجھے وہ لوگ چندہ دے سکتے ہیں جو اپنے سچے دل سے مجھے خلیفۃ اللہ سمجھتے ہیں اور میرے تمام کاروبار خان کو سمجھیں یا نہ سمجھیں ان پر ایمان لاتے اور ان پر اعتراض کرنا مجھے بے سلب ایمان سمجھتے ہیں. میں تاجر نہیں کہ کوئی حساب رکھوں, میں کسی کمیٹی کا خزانچی نہیں کہ کسی کو حساب دوں. میں بلند آواز سے کہتا ہوں کہ ہر ایک شخص جو ایک ذرہ بھی میری نسبت اور میرے مصارف کی نسبت اعتراض دل میں رکھتا ہے اس پر حرام ہے کہ کوڑی میری طرف بھیجے, مجھے کسی کی پرواہ نہیں. جبکہ خدا مجھے بکثرت کہتا ہے, گویا ہر روز کہتا ہے کہ میں ہی بھیجتا ہوں جو آتا ہے اور کبھی میرے مصارف پر وہ اعتراض نہیں کرتا, تو دوسرا کون ہے جو مجھ پر اعتراض کرے. ایسا اعتراض آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی تقسیم اموال غنیمت کے وقت کیا گیا تھا. تو میں آپ کو دوبارہ کہتا ہوں کہ آئندہ سب کو کہہ دیں کہ تم کو اس خدا کی قسم ہے جسے تمہیں پیدا کیا اور ایسے ہر ایک جو اس خیال میں شریک ہے کہ ایک حبہ بھی میری طرف کسی سلسلے کے لیے کبھی اپنی عمر تک ارسال نہ کریں, پھر دیکھیں کہ ہمارا کیا رج ہوا. اب قسم کے بعد میرے پاس نہیں کہ اور لکھوں. خاص طور مرزا غلام احمد. ایک شخص نے حضور انور کی خدمت میں اپنی مشکلات کے لیے عرض کیا, فرمایا استغفار کثرت سے پڑھا کرو اور نمازوں میں یا حیو یا قیوم و استغیث و برحمت یا ارحم الراحمین پڑھو. پھر اس نے عرض کی کہ داد نہیں, کثرت سے پڑھو یہاں تک ذوق پیدا ہو جائے, اور استغفار کو منتر کی طرح نہ پڑھو بلکہ سمجھ کر پڑھو, خواہ اپنی زبان میں ہی ہو. اس کے معنی یہ ہیں کہ اے اللہ مجھے گناہوں کے برے نتیجوں سے محفوظ رکھ اور آئندہ گناہوں سے بچا. جہاں بعد خاکسہ ایڈیٹر الحکم نے مولوی مشرف الدین احمد صاحب کے صاحبزادے کے لیے دعا کے واسطے عرض کیا, فرمایا ان کا خط بھی آیا ہے, ان کو لکھ دو کہ یاد دلاتے رہیں. 1 اپریل 1905 قبل ظہر, اعلی حضرت حجت اللہ علیہ الصلوۃ والسلام نے ظہر سے پیشتر تھوڑی دیر مجلس فرمائی. فرمایا عصر کے بعد میری طبیعت خراب ہو جاتی ہے, میں اس لیے شام کو نہیں آ سکتا. مولانا مولوی عبدالکریم صاحب سلم و ربو کو کثرت پیشاب کی 2-3 دن سے پھر شکایت ہو گئی ہے اور آج اعلی حضرت نے ان کا قارورہ منگوا کر دیکھا تھا جو کثیر مقدار میں تھا. اس کے متعلق مولوی عبدالکریم صاحب کو مخاطب کر کے جو کچھ فرمایا ہے اس سے آپ کی کمال شفقت اور ہمدردی کا ثبوت ملتا ہے, اس لیے میں خلاصتاً اسے اپنے الفاظ میں درج کرتا ہوں. فرمایا میں آپ کا پیشاب دیکھ کر بہت حیران ہو گیا, میں نے تو اس کے بعد دعا ہی شروع کر دی اور انشاءاللہ بہت دعا کروں گا. مجھے خود چونکہ کثرت پیشاب کی شکایت ہے میں جانتا ہوں کہ کس قدر تکلیف ہوتی, دل کرتا ہے اور پنڈلیوں میں درد ہونے لگتا ہے, بہت بے چینی اور گھبراہٹ ہو جاتی ہے. میں نے ارادہ کیا ہے کہ اس رسالے کو ختم کر لینے کے بعد کچھ دنوں تک صرف دعا ہی میں لگا رہوں گا. میں نے جو گولی آپ کو بنا کر دی تھی وہ مفید ثابت ہوئی تھی, آپ اس کا استعمال کریں, میں بھیج دوں گا, اور ختم ہونے پر اور دوا تیار ہو سکتی ہے. آپ دودھ کثرت سے پئیں, وہ اس مرض میں بہت مفید ہے اور میں انشاءاللہ بہت دعا کروں گا. آپ کے پیشاب کو دیکھ کر مجھے تو حیرت ہی ہوئی کہ آپ کس طرح التزام کے ساتھ نمازوں میں آتے ہیں, اور آپ کی آواز سے بھی معلوم نہیں ہوتا کہ آپ کو شکایت ہے. اس پر حضرت مولانا عبد الکریم صاحب نے عرض کیا کہ حضور کی دعا ہی ہے جو اس ہٹ اور استقلال سے میں حاضر ہوتا ہوں، ورنہ بعض اوقات قریب غش ہو جاتا ہوں۔ پھر حضرت اختص نے فرمایا میں بہت دعا کروں گا۔ مولوی صاحب نے عرض کیا کہ حضور کی عافیت چاہیے۔ فرمایا عافیت ہو ہی جاتی ہے جب میں آپ کے لیے دعا کروں گا۔ حدیث میں آیا ہے من کان فی عون اخیہ کان اللہ فی عونہ، جو اپنے بھائی کی مدد کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کا مددگار ہو جاتا ہے۔ فرمایا کل الہام ہوا تھا محونا نار جہنما۔ اللہ تعالیٰ کے کلام میں یہ عجیب بات ہوتی ہے کہ بعض اوقات صرفی ناوی ایسی ترکیب پر اعتراض کر اٹھتے ہیں مگر اللہ تعالیٰ ان کے ماتحت تو نہیں ہے۔ تعاون کو بھی نار جہنم کہا ہے، پہلی بھی ایک الہام ہوا تھا یاتی اعلیٰ جہنم زمان لیس فیہا احد، اس کے بعد آپ نے نماز ظہر جماعت کے ساتھ معمول کے موافق ادا کی اور تشریف لے گئے۔ 3 اپریل 1905 سید حامد شاہ صاحب سیالکوٹی کے تقرر مستقل بروڈہ سپرنٹنڈنٹ دفتر صاحب ضلع کی خبر حضرت کی خدمت میں سنائی گئی۔ حضور بہت خوش ہوئے اور فرمایا شاہ صاحب ایک درویش مزاج آدمی ہیں اور خدا تعالیٰ ایسے لوگوں کو پسند کرتا ہے۔ مولوی عبد الکریم صاحب کی حلالت طبع کا ذکر تھا، حضرت صاحب نے ان کو مخاطب کر کے فرمایا میں نے آپ کے واسطے اس قدر دعا کی ہے کی حد نہیں۔ 4 اپریل 1905 صبح 6:15 ایک دفعہ نہایت زوراور حملہ زلزلے کا ہوا، تمام مکانات اور اشیاء ہلنے اور ڈولنے لگ پڑیں، لوگ حیران اور سراسیمہ ہو کر گھبرانے لگے۔ ایسے وقت میں خدا کے مسیح کا حال دیکھنے کے لائق تھا، کیونکہ احادیث میں تو ہم پڑھا ہی کرتے تھے کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایسے آسمانی اور زمینی واقعات پر خشیت اللہ کا بڑا اثر اپنے چہرے پر ظاہر فرماتے تھے، ذرا سے بادل کے نمودار ہونے پر آپ بے آرام ہو جاتے، کبھی باہر نکلتے اور کبھی اندر جاتے۔ غرض اس وقت بھی نبی اللہ نے ہر ایک عارف تر ترساں تر والے مقولے کو عملی رنگ میں بالکل سچا کر کے دکھایا۔ زلزلہ کے شروع ہوتے ہی آپ اہل بیت اور بال بچے کے اللہ تعالیٰ کے حضور میں دعا کرنے میں شروع ہو گئے اور اپنے رب کے آگے سر سجود ہوئے۔ بہت دیر تک قیام رکوع اور سجدہ میں سارا کنبہ کا کنبہ میں خدام کے گرا رہا اور اللہ تعالیٰ کی بے نیازی سے لرزاں و ترساں رہا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے تمام مکانات اور جانوں کو گرنے اور تلونے سے محفوظ رکھا اور کوئی ایسا واقعہ پیش نہیں آیا جیسے کہ دوسرے شہروں سے تباہی اور ہلاکت کی خبریں آ رہی ہیں، بلکہ ایسے مکانات جن کے پردے صرف ایک ایک اینٹ کے تھے اور کچھ پھٹے ہوئے بھی تھے اور بعض اینٹیں اکھڑی ہوئی یوں ہی پڑی تھیں، ان میں سے ایک اینٹ بھی نہیں گری، کیونکہ ہر 10 منٹ کے بعد بار بار زلزلے کا احساس ہوتا تھا اور تمام روز کچھ کچھ زلزلہ محسوس ہوتا رہا۔ اس واسطے حضور اختص نے برعایت اسباب مناسب سمجھا کہ سہ منزلہ مکان میں رہنے کی بجائے اپنے باغ والے مکان میں ایک دو روز کے واسطے رہائش اختیار کریں، اگرچہ اس موقع پر کچھ خوف ہم سب کو دیکھنا پڑا ہے، تاہم دراصل اس پاک مسیح کے قدموں کے دوفیل کوئی عمل ہمارے واسطے فائدہ سے خالی نہیں۔ اول تو 3 اپریل کی رویا اس سے پوری ہوئی جو حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے دیکھی تھی اور کئی ایک کو سنائی تھی، اور جو یہ تھی کہ 3 اپریل 1905 رویا دیکھا کہ مرزا نظام الدین کے مکان پر مرزا سلطان احمد کھڑا ہے اور سب لباس سرتاپا سیاہ، ایسی گاڑی سیاہی کہ دیکھی نہیں جاتی۔ اسی وقت معلوم ہوا کہ یہ ایک فرشتہ ہے جو سلطان احمد کا لباس پہن کر کھڑا ہے۔ اس وقت میں نے گھر میں مخاطب کر یہ کہا کہ یہ میرا بیٹا ہے، تب دو فرشتے اور ظاہر ہو گئے اور 3 کرسیاں ظاہر ہوئیں اور تینوں پر وہ 3 فرشتے بیٹھ گئے اور بہت تیز قلم سے کچھ لکھنا شروع کیا جس کی تیز آواز سنائی دیتی تھی۔ ان کے اس طرز کے لکھنے میں ایک روب تھا، میں پاس کھڑا ہوں کہ بیداری ہو گئی۔ اس وقت حضرت اقدس نے یہ خواب سنایا، فرمایا کہ کوئی ہیبت ناک نشان ہونے والا ہے۔ اس کی تعبیر یوں ہے کہ سلطان احمد سے مراد ایسے دلائل اور برائین ہیں جو دلوں پر تسلط کرتے اور دلوں کو پکڑ لیتے ہیں، اور نظام الدین سے مراد ایسا نشان ہے جس سے دین اسلام کی صلاحیت ہوگی اور اس کا نظام درست ہو جائے گا۔ سیاہ کپڑے ظاہر کرتے ہیں کہ اب کوئی ڈرانے والا نشان ظاہر ہونے والا ہے، اور جو یہ کہا کہ یہ میرا بیٹا ہے اس سے یہ مراد ہے کہ یہ میری دعاؤں کا نتیجہ ہے، کیونکہ نتیجہ بچے کو بھی کہتے ہیں۔ اشتہار الوصیت میں جو ایک عظیم شان پیشگوئی حضرت امام نے ابھی چند روز ہوئے شائع کی تھی کہ ایک شور قیامت برپا ہے اور موتا موتی لگی ہوئی اور لوگ چیخ رہے ہیں وہ پوری ہوئی۔ یہ اشتہار الوصیت اخبار الحکم مورخہ 28 فروری 1905 اور اخبار البدر مورخہ 5 مارچ 1905 اور ریویو آف ریلیجنس بابت ماہ مارچ 1905 میں چھایا ہو گیا تھا. یہ زلزلے کی خبر برائن احمدیہ میں بھی دی گئی تھی. غرض یہ ایک بہت بڑا نشان ہے جو خدا تعالی نے ظاہر فرمایا. اسی زلزلے کا ذکر تھا. حضرت نے فرمایا کہ یہ قیامت ہے. جو لوگ قیامت کے منکر ہیں وہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح ایک ہی سیکنڈ میں ساری دنیا فنا ہو سکتی ہے. جب لوگوں کو بہت امن اور آسودگی حاصل ہوتی ہے تو وہ خدا سے اعراض کرتے ہیں, یہاں تک کہ خدا کا انکار کر دیتے ہیں. اس قسم کا ہم نے خباثت کا پھوڑا ہے. یہ قیامت لوگوں کے واسطے عذاب مگر ہمارے واسطے مفید ہے. پھر حضور نے سلطان احمد کو دیکھنے والا رویہ بیان کیا جو علامات کے ذیل میں درج کیا گیا ہے, اور میاں بشیر احمد صاحب اور شریف احمد صاحب کے خوابوں کا پھر ذکر کیا, اور برین احمدیہ سب پنجم کے چھپنے کا ذکر فرمایا جس کا نام نصرت الحق ہے, اور فرمایا یہ قیامت ہمارے لیے نصرت الحق ہے. ہم صبح یہی مضمون لکھ رہے تھے اور اسلام پر پہنچے تھے جو برین احمدیہ میں درج تھا کہ دنیا میں ایک نذیر آیا پر دنیا نے اس کو قبول نہ کیا, لیکن خدا اسے قبول کرے گا اور بڑے زور آور حملوں سے اس کی سچائی کو ظاہر کر دے گا. ہم یہ الفاظ لکھ ہی رہے تھے اور اس کے پورے ہونے کے ثبوت آگے درج کرنے کو تھے کہ یکتبہ زلزلہ ہوا. یہ ایک زور آور حملہ ہے اور پیشگوئی میں حملوں کا لفظ موجود ہے جو عربی میں تین پر اطلاق پاتا ہے. اس واسطے خوف ہے کہ تاؤن اور زلزلے کے سوائے خدا جانے تیسرا حملہ کون سا ہے جو ہماری سچائی کے ثبوت کے واسطے خدا تعالی نے ظاہر فرمانا ہے. اور ابھی خدا جانے کیا ہے, خدا جانے کیا ہے. باہر سے خبریں آئیں گی تو معلوم ہوگا کہ کس قدر تباہی ہوئی ہے. ہم نے کل ہی کہا تھا کہ خواب سے معلوم ہوتا ہے کہ ایک ہیبت ناک نشان ہونے والا ہے. یہ ایک ہلاکت کا نشان ہے. جماعت کے سب لوگوں کو چاہیے کہ اپنی حالتوں کو درست کریں, توبہ و استغفار کریں اور تمام شکوک و شبہات کو دور کر کے اور اپنے دلوں کو پاک و صاف کر کے دعاؤں میں لگ جائیں, اور ایسی دعا کریں کہ گویا مری جائیں تاکہ خدا ان کو اپنے غضب کی ہلاکت کی موت سے بچائے. بنی اسرائیل جب گناہ کرتے تھے تو حکم ہوتا تھا کہ اپنے دین قتل کرو. اب اس امت مرحومہ سے وہ حکم تو اٹھایا گیا ہے مگر یہ اس کی بجائے ہے کہ دعا ایسی کرو کہ گویا اپنے آپ کو قتل ہی کر دو. یہ علامات جو پہلے سے شائع ہو چکے ہیں کہ مکذبوں کا ایک نشان دکھایا جائے گا اور یہ ایک چونکا دینے والی خبر, یہ سب اب پورے ہو گئے ہیں اور دیکھنے والوں کے واسطے کافی سے زیادہ سامان ایمان لانے کے پیدا ہو چکے ہیں. 5 اپریل 1905 سید امیر علی شاہ صاحب ڈپٹی انسپیکٹر کو مخاطب کر کے نہایت لطف و مہربانی کے ساتھ حضرت نے فرمایا کہ آپ کو کوئی تکلیف تو نہیں. انہوں نے عرض کیا کہ حضور کے یہاں تو جو سب رات ہی رات ہے. حضرت نے فرمایا ہاں رحمت الہی کے دن ہیں, گو دوسروں کے واسطے عذاب کے دن ہیں مگر ہمارے واسطے نصرت الحق کے ایام. 7 اپریل 1905 مختلف مقامات سے نئے سخت تباہی اور سینکڑوں آدمیوں کے دب جانے اور مر جانے اور ہزاروں مکانات کے گر جانے اور زمینوں کے دھن جانے کا ذکر ہو رہا تھا. بالمقابل اس کے قادیان میں جو امن رہا اس کے متعلق حضرت نے فرمایا اس میں وہ وحی الہی بھی پوری ہوئی جو مدت ہوئی اخباروں میں شائع ہوئی تھی, امنست در مقام محبت سرائے ماں. ان تباہیوں اور شہروں کے دبنے سے وہ پیشگوئی بھی پوری ہوئی جس کو 11 ماہ ہوئے کہ شائع ہوئی تھی اور گرداسپور میں نازل ہوئی تھی کہ آفت دیار و محلوہا و مقامہا, یعنی سرائیں بھی تباہ ہو گئیں اور اصلی مقامات بود و باس بھی مٹ گئے اور ان کے نشان بھی مٹ گئے. قادیان کے گاؤں سے بعض آدمیوں کے تعاون میں مبتلا ہونے اور بعض کے مرنے کا تذکرہ تھا. حضرت نے فرمایا خدا جانے ہمارے باہر آ جانے میں کیا کیا حکمتیں ہیں. اگر قادیان میں 100 آدمی روز تعاون سے مرنے لگتا تب بھی ہم نے قادیان سے نہیں نکلنا تھا, مگر اس میں خدا کی کوئی حکمت معلوم ہوتی ہے کہ ایسی نئی بات پیدا ہو گئی, یعنی سخت زلزلہ کے سبب سہ منزلہ مکانات کے گرنے کا اندیشہ ہوتا ہے. اس واسطے بموجب پابندی شریعت اپنے آپ کو خطرناک جگہ سے محفوظ کرنے کے واسطے ہم باہر آ گئے, اور زلزلہ کی کیفیت ایسی ہے کہ اب تک محسوس ہوتا ہے. خدا نے دل میں پختہ طور سے یہی بات ڈال دی کہ اب باہر جانا چاہیے. تعاون کے لحاظ سے باہر آنا تو گناہ تھا مگر زلزلہ کے سبب خدا تعالی نے یہ بات دل میں ڈال دی اور اس سے ہم کو بہت فائدہ اور آرام ہوا, کیونکہ باغ میں عمدہ ہوا اور خوشبودار پھولوں کے سبب مضامین کے لکھنے اور فکر و تدابیر کے واسطے عمدہ موقع ملتا ہے اور صحت میں بہت ترقی محسوس ہوتی ہے اور درختوں کی چھاؤں کے نیچے دعا کے واسطے عمدہ خلوتگاہ مل جاتی ہے جس کے سبب ہم باغ کے مکان میں آ گئے. فرمایا آپ تو اس قدر نشانات ظاہر ہو رہے ہیں کہ گویا خدا اپنے آپ کو برہنا کر کے دکھانا چاہتا ہے. فرمایا پہلے انبیاء کے معجزات تو خاص زمینوں اور خاص شہروں تک عموماً موجود ہوتے تھے, مگر اب تو خدا تعالیٰ ایسے نشان اس سلسلے کی تائید میں ظاہر کرتا ہے جو دنیا بھر پر اپنا اثر ڈالتے ہیں. 8 اپریل 1905. فرمایا جب دنیا مد نظر ہو تو تطہیر مشکل ہے. 9 اپریل 1905. پرچہ اہل حدیث امرتسر کا ذکر ہوا جس نے بہت سے بے جا حملے خدا کے سلسلے پر کیے. حضرت اختص نے فرمایا کم علم آدمی تو معذور ہوتا ہے, معاف بھی کیا جاتا ہے, مگر تعجب ہے ان لوگوں پر جو علم رکھتے ہیں اور پھر بھی تقوی اختیار نہیں کرتے. کسی کو کیا معلوم کہ اندر ہی اندر کیا تیاری ہو رہی ہے اور ابھی زمین پر کیا ہونے والا ہے. جب اللہ تعالیٰ ایسی تباہی لائے گا جس کی خبر وحی الہی میں ہے تو پھر توبہ اور رجوع بھی فائدہ نہ دے گا. مبارک ہیں وہ جو پہلے ایمان لائے اور پھر وہ جو ان کے بعد آئے, ایسے ہی درجہ بدرجہ سب کا حصہ ہے. دیکھو کس قدر قیامت کا نمونہ ہے, مگر پھر بھی یہ لوگ باز نہیں آتے اور ناجائز باتیں کہتے ہیں. لیکن ہماری جماعت کو چاہیے کہ ان کی باتوں کے سبب غمگین نہ ہوں. یہ لوگ جیسے اہل حدیث وغیرہ ہیں, یہ ہمارے سلسلے کی رونق ہیں. اگر اس قسم کے شور مچانے والے نہ ہوں تو رونق کم ہو جاتی ہے, کیونکہ جس نے مان لیا ہے وہ تو اپنے آپ کو فروخت کر چکا ہے, اور مثل مردہ کیا ہے وہ کیا بولے گا, وہ تو زبان کھول ہی نہیں سکتا. اگر سارے ابو بکر ہی بن جاتے تو پھر ایسی بڑی بڑی نصرتوں کی کیا ضرورت پڑتی جو حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ظاہر ہوئی تھی. دیکھو سنت اللہ یہی ہے کہ پہلے سخت گرمی پڑے پھر برسات ہو. بس تم خوش ہو کہ ایسے آدمی دنیا میں موجود ہیں جو اس نصرت اور فتح کو جو کروڑوں کوس دور ہوتی ہے ایک دو کوس کے قریب کھینچ لاتے ہیں. اب ان معاملات کو اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھ میں لے دیا ہے. آج کے الہامات پر غور کرو. اب بحث مباحثے کی کوئی ضرورت نہیں, ہماری طرف سے خدا تعالیٰ آپ جواب دینے لگا ہے, تو خلاف ادب ہے کہ ہم دخل دیں اور سبقت کریں. جس کام کو خدا تعالیٰ نے اپنے ہاتھ میں لیا ہے وہ اس کو ناقص نہ چھوڑے گا, کیونکہ اب اگر امن ہو جائے اور کوئی نشان نہ دکھایا جائے تو قریب ہے کہ ساری دنیا دہریہ بن جائے اور کوئی نہ جانے کہ خدا ہے, لیکن خدا اب اپنا چہرہ دکھائے گا. حضرت مفتی محمد صادق صاحب کے لڑکے محمد منظور کا رویا حضرت اقدس علیہ السلام کی خدمت میں عرض کیا گیا. فرمایا مومن کبھی رویا دیکھتا ہے اور کبھی اس کی خاطر کسی اور کو دکھاتا ہے. ہم نے اس کی تعمیل میں 14 بکرے ذبح کرنے کا حکم دیا ہے. سب جماعت کو کہہ دو کہ جس کو استطاعت ہے قربانی کر دے. فرمایا ہمیں اس وقت اپنا پرانا الہام یاد آیا ہے کہ وتجلا رب للجبل فجعله دكا وخر موسى صائقا, جو ابراہیم احمدیہ میں درج ہے. اور تجلی کی اس کے رب نے پہاڑ پر یعنی مشکلات کے پہاڑ پر, اور کر دیا اس کو پاس اور گرا موسا بے ہوش ہو کر, یعنی ایسی تجلی ہیبت ناک تھی کہ اس کی ہیبت کا اثر موسا پر بھی پڑا. زلزلے کے پہلے دھکے کے وقت ہم دعا کرتے ہوئے سجدے میں گر پڑے تھے. ایک ہیبت ناک صورت پیش نظر تھی جس کا ایک قوی اثر دل پر تھا, ایسا اثر تھا کہ گویا ایک سائقہ کی قسم تھی. آج کے لام میں جو آئندہ زلزلے کا خوف ہے, معلوم نہیں کہ کب پورا, اور معلوم نہیں کہ زلزلے سے مراد کس قسم کا عذاب ہے. آفت دیار و محل و مقام و والا الہام کیسا پورا ہوا کہ شہر اور چھاؤنیوں کے نشان مٹ گئے, نہ کھانا رہا اور نہ صاحب خانہ. آریوں کے اخبار ڈیلی ٹائمز اور آریہ پترکا اور اہل حدیث نے جو مخالفانہ ریمارکس کیے ہیں ان کا ذکر آیا. حضرت نے فرمایا ان سب کو یہی جواب دے دو کہ ہم آسمانی فیصلے کے منتظر ہیں, تمہارا جواب دینا پسند نہیں کرتے, تمہارا جو چاہے جو جی چاہے کہتے چلے جاؤ. کہ فرمایا تربیت انبیاء کے اسی طرح آہستہ آہستہ ہوتی چلی آئی ہے. ابتدا میں جب مخالف دکھ دیتے ہیں تو صبر کا حکم ہوتا ہے اور نبی صبر کرتا ہے, یہاں تک کہ دکھ حد سے بڑھ جاتا ہے. تب خدا تعالیٰ کہتا ہے کہ اب میں خود تیرے دشمنوں کا مقابلہ کروں گا, اب یقیناً جانوں کے وقت بہت قریب ہے. اس وقت ہمیں وہ وحی الہی یاد آتی ہے جو عرصہ ہوا کہ ہم پر نازل ہوئی تھی, قربا اجل و کل مقدر ہو وَلَا نُقِّي لَكَ مِنَ الْمُخْزِيَاتِ ذِكْرًا، ان مخالفوں کے مخالف باتوں کا کوئی نشان اور ذکر باقی نہ رہے گا. اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ جماعت کو اپنی قدرتوں پر ایمان دلاوے، اور یمین و یسار میں نشانات ہیں. دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جماعت کی حفاظت میں رکھے، آمین. 10 اپریل 1905، کثرت زلازل اور تباہیوں کا ذکر تھا. حضرت اقدس نے فرمایا، ہم تو یہ دعا کرتے ہیں کہ خدا جماعت کو محفوظ رکھے اور دنیا پر یہ ظاہر ہو جائے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم برحق رسول تھے، اور خدا کے ہستی پر لوگوں کو ایمان پیدا ہو جائے. خب کیسے ہی زلزلے پڑیں، پر خدا کا چہرہ لوگوں کو ایک دفعہ نظر آ جائے اور اس ہستی پر ایمان قائم ہو جائے. ادھام ان فرعون کا ذکر تھا، اس پہ فرمایا، فرعون اور اس کے ساتھی تو یقین کرتے تھے کہ بنی اسرائیل ایک تباہ ہو جانے والی قوم ہے اور اس کو ہم جلد فنا کر دیں گے، پر خدا نے فرمایا کہ وہ ایسا خیال کرنے میں خطا کار تھے. ایسے ہی جماعت کے متعلق مخالفین و معاندین کہتے ہیں کہ یہ جماعت تباہ ہو جائے گی، مگر خدا تعالیٰ کا منشا کچھ اور ہے. کانگڑا کے متعلق بہت تباہی کا ذکر تھا. حضرت مولوی نور الدین صاحب نے عرض کی کہ اس جگہ فوش بہت تھا، پھر فرمایا اسی واسطے وہاں عذاب بھی بہت ہوا. 11 اپریل 1905، وحی الہی آفت دیار کا ذکر تھا. حضرت مولوی نور الدین صاحب نے عرض کی کہ دیار سے مراد کانگڑا ویلی ہی معلوم ہوتی ہے، کیونکہ شرک کا بڑا مکان ان دنوں میں وہی ہے. دو بڑی دیویوں کے مندر اس جگہ ہیں. اللہ تعالیٰ نے ہر دو کو تباہ کیا، اور بڑے بڑے پرانے شرکوں اور بڑے پرانے شرکوں دنیا سے مٹا دیا. حضرت نے فرمایا، لوگ کہا کرتے تھے کہ خدا نے کس طرح پہاڑ کو بنی اسرائیل کے اوپر کر دیا تھا. یہ قصہ صحیح معلوم نہیں ہوتا. اب کانگڑا دھرمشالہ مقامات کے لوگوں نے فاوکا کو متور کس طرح سے ہو سکتا ہے، ذرا سے زلزلے میں ایسا معلوم ہوتا ہے کہ گویا پہاڑ اوپر آ گرا، پھر خدا چاہے اس کو پیچھے ہٹا دے یا اوپر گرا دے. یہ نیچریت زمانہ کے جوہالا کا جواب ہے جو خدا نے زلزلہ کے ذریعے سے دیا ہے. امید ہے کہ اس قدر نظارے دے کر بعض خوش قسمت لوگ سمجھ جائیں گے کہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ ہے، قدرت میں ہے، اور وہ جو چاہتا ہے کر دیتا ہے. ایک اخبار والے کا ذکر تھا کہ وہ لکھتا ہے، زلزلے تو آیا ہی کرتے ہیں، اس میں میر صاحب کا کیا نشان ہوا؟ حضور نے فرمایا، یہ لوگ نابینا ہے. نشان تو اس بات میں ہے کہ عین موقع پر ایک شخص نے قبل از وقت پیش گوئی کی اور دکھایا کہ یہی وقت ہے. خیر سب اندھے نہیں ہیں، سمجھنے والے سمجھ لیں گے کہ یہ کس قسم کا نشان ہے. ہزاروں برسوں کے جو معبد اور بت چلے آتے تھے وہ اب سرنگو ہو گئے ہیں، یہ نشان نہیں تو اور کیا ہے؟ کہ فرمایا، ان بتوں کا ٹوٹنا خدا تعالیٰ کی اس توحید کے قائم ہونے کے واسطے جس کے لیے ہم رات دن دعائیں کرتے ہیں ایک دفعہ اور ہے. کہ فرمایا، اس الہام سے بھی جو ہم کو ہوا تھا کہ جال حق و وضاحق الباطل ظاہر ہوتا ہے کہ کوئی بت ٹوٹنے والے ہیں، کیونکہ قرآن شریف میں بھی یہ آیت بتوں کے ٹوٹنے اور اسلام کے غلبے کے واسطے آئی ہے. فرمایا، برائن احمدیہ بڑی کام آئی، وہ سب پہلوؤں کو اپنے اندر لیے ہوئے ہے. کوئی نیا الزام اور زن ایسا نہیں جس کا جواب پہلے سے اس کے اندر نہ دیا گیا ہو. بیماری کا ذکر تھا، فرمایا، میں تو سب کے لیے دعا کرتا ہوں، آگے اپنے اپنے اعمال ہیں. 14 اپریل 1905، حضرت نواب محمد علی خان صاحب کا خط ہے جس میں انہوں نے الحاق کے ساتھ لکھا ہوا تھا کہ میں اب لاہور میں ہرگز نہیں رہ سکتا، مجھے باغ کے کسی گوشے میں جگہ دے دیں. مفتی صاحب کو حکم دیا گیا کہ ان کو تاریر کر دو کہ آ جائیں اور باغ کے کسی حصے میں جہاں چاہیں جگہ کر لیں. دھرمشالہ سے خبر آئی کہ اس جگہ اپنی جماعت کے جتنے آدمی تھے سب بچ گئے. فرمایا، کفاف تو عام بنی اسرائیل والی بھئی ان کے معاملے میں تو پوری ہو گئی. خدا نے اس غریب جماعت کا نام اس وقت بنی اسرائیل رکھا ہے. 15 اپریل 1905، فرمایا، لوگ کچھ ہی کریں اور کچھ ہی لکھیں، مگر جیسی آفت کی خبر خدا نے اب دی ہے یا اب ظاہر ہوگی تو بہرحال ان کو ماننا ہی پڑے گا. کسی جگہ سے 10,000 کے مرنے کی اور کسی جگہ سے 3,000 کے مرنے کی خبر آ رہی ہے. اللہ تعالیٰ کی وحی نے پہلے سے ہی خبر دی تھی کہ یہ سب کچھ تیرے لیے ہے. لقا نوری آیات، اور ایسے ہی برائن احمدیہ میں درج ہے، قوت الرحمان علی عبید اللہ الصمد. اس جگہ ہمارا نام عبید اللہ اس لحاظ سے رکھا گیا ہے کہ ہم مخالفوں کی دکھ دہی اور مصائب سے بہت ستائے گئے ہیں. کسی نے خبر سنائی کہ باکسو میں 2,300 مر گئے اور جو باقی ہیں وہ بھوک سے مر رہے ہیں، اور سجان پور میں بڑی تباہی آئی لیکن عملی جماعت کا آدمی وزیر الدین ہیڈ ماسٹر بچ گیا الحمدللہ. فرمایا یہ نشان تو صرف ایک بیج بویا گیا ہے اور تخم رہ دی ہے, اور دوسرا نشان اس سے بڑھ کر ہوگا. کفار میں بھی اسے اسی طرح ہوتے ہیں, آخر ہنود بھی اس طرف توجہ کریں گے. 16 اپریل 1905, کسی شخص نے ذکر کیا کہ فلاں دوست نماز پڑھانے کے وقت بہت لمبی صورتیں پڑھتے ہیں. فرمایا امام کو چاہیے کہ نماز میں ضعفاء کی رعایت رکھے. ایک انگریزی اخبار کا مضمون حضرت اقدس کی خدمت میں عرض کیا گیا کہ محققین حیران ہیں کہ ان پہاڑوں سے یہ امید نہ تھی. فرمایا عقل مندوں کو کس طرح خدا حیران کرتا ہے, ان ملکوں میں آتش فشانے کی کبھی امید نہ تھی بلکہ یہ پہاڑ امن کا سلسلہ سمجھا جاتا تھا. 17 اپریل 1905, فرمایا براہین احمدیہ میں ایک اعلام یہ بھی ہے, ہم حسب تم انا صحاب القاف و رقیم قانون میں نایات ناجبا. اس میں اس زمانے کے لوگوں کو کہا گیا ہے کہ تم اصحاب کاف کے قصے پر کیا تعجب کرتے ہو, وہ تو 300 سال تک سوئے رہے تھے اور تم کو سوئے ہوئے 1300 سال گزر گئے ہیں اور اب بھی تم جاگنا نہیں چاہتے. اسی طرح غفلت میں سوئے ہوئے ہو اور کوئی جگانا چاہتا ہے تو اس کو برا کہتے ہو. مولانا عبد الکریم صاحب سیالکوٹی کی حلالت توبہ کا ذکر تھا. حضرت اقدس علیہ السلام نے ارشاد فرمایا میں بہت دعا کرتا ہوں, دعا ایسی شے ہے کہ جن امراض کو اطباء اور ڈاکٹر لا علاج کہہ دیتے ہیں ان کا علاج بھی دعا کے ذریعے سے ہو سکتا ہے. کہ فرمایا پیشگوئیوں کا صحیح مفسر خود زمانہ ہے. دیکھو اس زمانے میں یاجوج ماجوج, دجال, نزول مسیح وغیرہ کے متعلق تمام پیشگوئیاں صاف سمجھ میں آ گئی ہیں. کہ فرمایا رات کو ہم نے دیکھا کہ سخت زلزلہ آیا ہے, وہ زمانہ اصل میں قریب ہے, اچانک آئے گا, معلوم نہیں کہ کس وقت آ جائے. ایک شخص کا خط آیا جس میں لکھا تھا کہ میں نے خواب میں مرزا صاحب کو اچھی صورت میں نہیں دیکھا. فرمایا انسان کو اپنے اندرونی حالات کے نقشے دکھائے جاتے ہیں, اپنے ہی حجب درمیان میں آتے ہیں. حضرت مولوی نور الدین صاحب نے ذکر کیا کہ ہمارے استاد صاحب نے ایک شہر میں ایک دفعہ خواب میں اللہ تعالیٰ کو ایک بدصورت عورت کی شکل میں دیکھا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ شہر کے لوگوں نے میری ایسی بے عزتی کی ہے. 19 اپریل 1905, فرمایا آج ہم نے نرم دلی اختیار کی, اس کے معاملے میں تاخیر کی گئی. لیکھ رام نے شوخی دکھائی, اس کے معاملے میں تقدیم کی گئی, یعنی مدت پیش گوئی ہنوز گزرنے نہ پائی تھی کہ وہ ہلاک ہو گیا. قبل نماز ظہر مفتی محمد صادق صاحب سے حضور نے دریافت فرمایا کہ آیا شیخ یعقوب علی صاحب اشتہار الندا کے انتوا کے انتظام کے واسطے لاہور چلے گئے ہیں. آپ نے عرض کیا کہ صبح چلے گئے ہیں. فرمایا ہمارا جی چاہتا ہے کہ آپ بھی جائیں اور پروف کو بغور پڑھ کر درست کر دیں. چنانچہ حسب الحکم مفتی صاحب شام کو لاہور تشریف لے گئے اور 4 روز کے بعد واپس دارالامان حاضر ہوئے. 24 اپریل 1905, ایک شخص نے عرض کی کہ میرا دل آج کل ایسا ہو رہا ہے کہ نماز میں لذت اور رقت پیدا نہیں ہوتی اور نہایت سخت تکلیف میں رہتا ہوں, خام خواہ شبہات پیدا ہوتے رہتے ہیں, اگرچہ ان کو بہت رد کرتا ہوں تاہم وساوس پیچھا نہیں چھوڑتے. حضرت اقدس نے فرمایا یہ بھی خدا تعالیٰ کا فضل اور احسان ہے کہ انسان ایسے وساوس کا مغلوب نہیں ہوتا, یہ بھی ثواب کی حالت ہے. نفس کی 3 حالتیں ہیں, ایک تو نفس امارہ ہے. نفس امارہ والے کو تو خبر ہی نہیں کہ بدی کیا شے ہے. دوسرا نفس لوامہ ہے جو بدی کرتا ہے پر بدی پر ہمیشہ گھبراتا ہے اور شرمندہ ہوتا ہے اور توبہ کرتا رہتا ہے. ایسا شخص نفس کا غلام نہیں ہے, اور اس حالت میں ہونا ایک حد تک ضروری بھی ہے. اس سے دل برداشت نہیں ہونا چاہیے کیونکہ اس میں بڑے بڑے ثواب ہیں, یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ خود بخود نور اور سکینت نازل کرتا ہے. خدا کے رحمت کا وقت آتا ہے اور ایک ٹھنڈ پڑ جاتی ہے اور وہ بات ہوا ہو جاتی ہے. انسان کو چاہیے کہ تھک نہ جاوے, سجدہ میں یا حیو یا قیوم برحمت کا استغیث بہت پڑا کرو, لیکن یاد رکھو کہ جلد بازی خوفناک ہے. اسلام میں انسان کو بہادر بننا چاہیے. برسوں کے محنت و مشقت کے بعد آخر شیطان کے حملے کمزور ہو جاتے ہیں اور وہ بھاگ جاتا ہے. 25 اپریل 1905, حضور کی خدمت میں اس اعلان کا تذکرہ تھا کہ بھونچال آیا اور شدید آیا. حضرت اختص نے فرمایا بار بار زلزلے کے متعلق جو الہام ہوتے ہیں اور خوابیں آتی ہیں اس سے معلوم ہوتا ہے کہ آسمان پر کچھ ایسی تیاری ہو رہی ہے کہ یہ امر جلد آنے والا ہے. بہت سی باتیں ہوتی ہیں کہ انسان ان کو دور سمجھتا ہے مگر خدا کے علم میں وہ بہت قریب ہوتی ہیں. یرون او بعیدوں و نراؤ قریبا المارج آئے ساز واٹ. تم اسے دور دیکھتے ہو اور ہم قریب دیکھتے ہیں. مرزا ظف اللہ خان صاحب ای اے سی گرداسپور کے رشتے دار کے خط بنام سید امیر علی شاہ صاحب ڈپٹی انسپیکٹر تھا وہ پڑھا گیا. اس میں نہایت دردناک الفاظ میں زلزلے سے گھر کے آدموں کی تباہی کا تذکرہ تھا اور لکھا تھا کہ میرے 20 رشتے دار ایک دم میں فوت ہو گئے ہیں جن میں عزیز بھائی اور پیاری بیوی بھی شامل تھی. حضرت اقدس نے فرمایا نظر آتا ہے مگر لوگوں کی حالت یہ ہے کہ ابھی تک ہنسی ٹھٹے سے باز نہیں آئے. خدا کا دن اچانک آنے والا ہے. مولوی نور الدین صاحب نے عرض کی کہ انجیل میں لکھا ہے کہ وہ چور کی طرح آئے گا. حضور نے فرمایا ٹھیک ہے مگر چور کا لفظ کچھ زیب نہیں دیتا. قرآن شریف میں بہت مناسب لفظ ہے کہ بختتن یعنی اچانک آئے گا پہلے کچھ خبر نہ ہوئی. فرمایا شاید اس میں کچھ دیر ہو جائے تاکہ لوگ پوری طرح شوخیاں کر لیں اور اپنے واسطے عذاب کے سامان اچھی طرح جمع کر لیں پھر اچانک ہی آفت ان پر پڑے گی. 28 اپریل 1905 پانی جمعہ اعلی حضرت حجت اللہ مسیح معود علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک تقریر بام ہمدردی اور حقوق اخوت پر فرمائی. حضور نے ارشاد فرمایا میں صرف اس قدر بیان کرنا ضروری سمجھتا ہوں کہ ہماری اس جماعت کو ایک قسم کا دھوکہ لگا ہوا ہے. شاید اچھی طرح میری باتوں پر غور نہیں کی اور وہ غلطی اور دھوکہ یہ ہے کہ اگر کوئی شخص ہماری جماعت میں سے تعاون سے بات ہو جاوے تو اس قدر بے رحمی اور سرد میری سے پیش آتے ہیں کہ جنازہ اٹھانے والا بھی نہیں ملتا. درحقیقت جیسا کہ قاضی امیر حسین صاحب نے لکھا ہے یہ مصیبت تو ماتم سے بھی بڑھ کر ہے. یاد رکھو تم میں اس وقت دو اخوتیں جمع ہو چکی ہیں. ایک تو اسلامی اخوت اور دوسرے سلسلے کی اخوت ہے. پھر ان دو اخوتوں کے ہوتے ہوئے گریز اور سرد میری ہو تو یہ سخت قابل اعتراض امر ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اگر ایسے مسافر اپنے گھروں میں ہوتے تو وہ خارج از مذہب سمجھتے ہیں اور کافر کہتے ہیں ان میں بھی اس قسم کی سرد میری نہ ہوتی. لیکن یہ سرد میری کیوں ہوتی ہے دو باتوں کا لحاظ نہیں رکھا جاتا. افراد اور تفرید کا. اگر افراد اور تفرید کو چھوڑ کر اعتدال سے کام دیا جاوے تو ایسی شکایت پیدا نہ ہو. جبکہ تواصو بالحق اور تواصو بالمرحمہ کا حکم ہے تو پھر ایسے مردوں سے گریز کیوں کیا جاوے. اگر کسی کے مکان کو آگ لگ جاوے اور وہ پکار فریاد کرے تو جیسے یہ گناہ ہے کہ ماس اس خیال سے کہ میں جل نہ جاؤں اس مکان کو اور اس میں رہنے والے کو جلنے دے اور جا کر آگ بجھانے میں مدد نہ دے ویسے ہی یہ بھی معصیت ہے کہ ایسی بے احتیاطی سے اس میں کود پڑے کہ خود جل جاوے. ایسے موقع پر احتیاط مناسب کے ساتھ ضروری ہے کہ آگ بجھانے میں اس کی مدد کرے. پس اس طریق پر یہاں بھی سلوک ہونا چاہیے. حضرت اقدس نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ نے جا بجا رحم کی تعلیم دی ہے. یہی اخوت اسلامی کا منشا ہے. اللہ تعالیٰ نے صاف طور پر فرمایا ہے کہ تمام مسلمان مومن آپس میں بھائی ہیں. ایسی صورت میں کہ تم میں اسلامی اخوت قائم ہو اور پھر اس سلسلے میں ہونے کی وجہ سے دوسری اخوت بھی ساتھ ہو یہ بڑی غلطی ہوگی کہ کوئی شخص مصیبت میں گرفتار ہو اور قضاء و قدر سے اسے ماتم پیش آوے تو دوسرا تجہیز و تکفین میں بھی اس کا شریک نہ ہو. ہرگز ہرگز اللہ تعالیٰ کے یہ منشا نہیں ہے. آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ جنگ میں شہید ہوئے یا مجروح ہو جاتے تو میں یقین نہیں رکھتا کہ صحابہ انہیں چھوڑ کر چلے جاتے ہوں. یا پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم اس بات پر راضی ہو جاتے کہ وہ ان کو چھوڑ کر چلے جائیں. بس میں سمجھتا ہوں کہ ایسی وارداتوں کے وقت ہمدردی بھی ہو سکتی ہے اور احتیاط مناسب بھی عمل میں لائی جا سکتی ہے. اول تو کتاب اللہ سے یہ مسئلہ ملتا ہی نہیں کہ کوئی مرض لازمی طور پر دوسرے کو لگ بھی جاتی ہے. ہاں جس قدر تجارب سے معلوم ہوتا ہے اس کے لیے بھی نسخ قرآنی سے احتیاط مناسب کا پتہ لگتا ہے. جہاں ایسا مرکز وبا کا ہو کہ وہ شدت سے پھیلی ہوئی ہو وہاں احتیاط کرے. لیکن اس کے بھی یہ معنی نہیں کہ ہمدردی ہی چھوڑ دے. خدا تعالیٰ کا ہرگز یہ منشا نہیں ہے کہ انسان ایک میت سے اس قدر بہت اختیار کرے کہ میت کی ذلت ہو اور پھر اس کے ساتھ ساری جماعت کی ذلت ہو. آئندہ خوب یاد رکھو کہ ہرگز اس بات کو نہیں کرنا چاہیے. جبکہ خدا تعالیٰ نے تمہیں بھائی بنا دیا ہے تو پھر نفرت اور بوجھ کیوں ہے، اگر وہ بھی مرے گا تو اس کی بھی کوئی خبر نہ لے گا، اور اس طرح پر اخوت کے حقوق تلف ہو جائیں گے۔ خدا تعالیٰ نے دو ہی قسم کے حقوق رکھے ہیں، حقوق اللہ اور حقوق العباد۔ جو شخص حقوق العباد کی پرواہ نہیں کرتا وہ آخر حقوق اللہ کو بھی چھوڑ دیتا ہے، کیونکہ حقوق العباد کا لحاظ رکھنا یہ بھی تو امر الہی ہے جو حقوق اللہ کے نیچے ہے۔ یہ خوب یاد رکھو کہ اللہ تعالیٰ پر توکل بھی کوئی چیز ہے، یہ مت سمجھو کہ تم نری پرہیزوں سے بچ سکتے ہو۔ جب تک خدا تعالیٰ کے ساتھ سچا تعلق نہ ہو اور انسان اپنے آپ کو کارآمد انسان نہ بنا لے، اس وقت تک اللہ تعالیٰ اس کی کچھ پرواہ نہیں کرتا، خواب وہ ہزار بھاگتا پھرے۔ کیا وہ لوگ جو تاون میں مبتلا ہوتے ہیں وہ پرہیز نہیں کرتے؟ میں نے سنا ہے کہ لاہور میں نواب صاحب کے قریب ایک انگریز رہتا تھا، وہ مبتلا ہو گیا، حالانکہ یہ لوگ تو بڑے پرہیز کرنے والے ہوتے ہیں۔ نرا پرہیز کچھ چیز نہیں جب تک خدا تعالیٰ کے ساتھ سچا تعلق نہ ہو۔ پس آئندہ کے لیے یاد رکھو کہ حقوق اخوت کو ہرگز نہ چھوڑو، اور نہ حقوق اللہ بھی، ورنہ حقوق اللہ بھی نہ رہیں گے۔ خدا تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے کہ یہ تعاون کا سلسلہ جو مرکز پنجاب میں ہو گیا ہے کب تک جاری رہے، لیکن مجھے یہی بتایا گیا ہے ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، سورہ رعد آیت 12۔ اللہ تعالیٰ کسی حالت میں قوم میں تبدیلی نہ کرے گا جب تک لوگ دلوں کی تبدیلی نہ کریں گے۔ ان باتوں کو سن کر یوں تو ہر شخص جواب دینے کو تیار ہو جاتا ہے کہ ہم نماز پڑھتے ہیں، استغفار بھی کرتے ہیں، پھر کیوں مصائب اور ابتلاء آ جاتے ہیں؟ اصل بات یہ ہے کہ خدا تعالیٰ کی باتوں کو جو سمجھ لے وہی صحیح ہے۔ اللہ تعالیٰ کا منشا کچھ اور ہوتا ہے، سمجھا کچھ اور جاتا ہے، اور پھر اپنی عقل اور عمل کے پیمانے سے اسے پایا جاتا ہے۔ یہ ٹھیک نہیں، ہر چیز جب اپنے مقررہ وزن سے کم استعمال کی جاوے تو وہ فائدہ نہیں ہوتا جو اس میں رکھا گیا ہے۔ مثلا ایک دوائی جو تولا کھانی چاہیے، اگر تولے کی بجائے ایک بوند استعمال کی جاوے تو اس سے کیا فائدہ ہوگا، اور اگر روٹی کی بجائے کوئی ایک دانہ کھا لے تو کیا وہ شہری کا باعث ہو سکے گا، اور پانی کے پیالے کی بجائے ایک قطرہ سیراب کر سکے گا؟ ہرگز نہیں۔ یہی حال اعمال کا ہے، جب تک وہ اپنے پیمانے پر نہ ہو وہ اوپر نہیں جاتے۔ یہ سنت اللہ ہے جس کو ہم بدل نہیں سکتے، بس یہ بالکل خطا ہے کہ اسی ایک امر کو پلے باندھ لو کہ تعاون والے سے پرہیز کریں تو تعاون نہ ہوگا۔ پرہیز کرو جہاں تک ممکن ہے، لیکن اس پرہیز سے بام یا اخوت اور ہمدردی نہ اٹھ جاوے، اور اس کے ساتھ ہی خدا تعالیٰ کے ساتھ سچا تعلق پیدا کرو۔ یاد رکھو کہ مردہ کی تجہیز و تکفین میں مدد دینا اور اپنے بھائی کی ہمدردی کرنا صدقات خیرات کی طرح ہی ہے، یہ بھی ایک قسم کے خیرات ہے، اور یہ حق العباد کا ہے جو فرض ہے۔ جیسے خدا تعالیٰ نے صوم و صلات اپنے لیے فرض کیا ہے، اسی طرح اس کو بھی فرض ٹھہرایا ہے کہ حقوق العباد کی حفاظت ہو۔ بس ہمارا یہ کبھی مطلب نہیں ہوا ہے کہ احتیاط کرتے کرتے اخوت ہی کو چھوڑ دیا جاوے۔ ایک شخص مسلمان ہو اور پھر سلسلے میں داخل ہو اور اس کو یوں چھوڑ دیا جائے جیسا کتے کو، یہ بڑی غلطی ہے۔ جس زندگی میں اخوت اور ہمدردی نہ ہو وہ کیا زندگی ہے؟ بس ایسے موقع پر یاد رکھو کہ اگر کوئی ایسا موقع ہو جاوے تو ہمدردی کے حقوق فوت نہ ہونے پاویں۔ ہاں، مناسب احتیاط بھی کرو۔ مثلا ایک شخص تعاون زدہ کے لباس پہن لے یا اس کا پسخوردہ کھا لے تو اندیشہ ہے کہ وہ مبتلا ہو جاوے، لیکن ہمدردی یہ نہیں بتاتی کہ تم ایسا کرو۔ احتیاط کے رعایت رکھ کر اس کی خبر گیری کرو، اور پھر جو زیادہ وہم رکھتا ہو وہ غسل کر کے صاف کپڑے بدل لے۔ جو شخص ہمدردی کو چھوڑتا ہے وہ دین کو چھوڑتا ہے۔ قرآن شریف میں فرماتا ہے، قریشی فرماتا ہے، من قتل نفسم بغیر نفس او فساد المائدہ آیت 33۔ یعنی جو شخص کسی نفس کو بلا وجہ قتل کر دیتا ہے وہ گویا ساری دنیا کو قتل کرتا ہے۔ ایسے میں کہتا ہوں کہ اگر کسی شخص نے اپنے بھائی کے ساتھ ہمدردی نہیں کی تو اس نے ساری دنیا کے ساتھ ہمدردی نہیں کی۔ زندگی سے اس قدر پیار نہ کرو کہ ایمان ہی جاتا رہے۔ حقوق کی اخوت کو کبھی نہ چھوڑو۔ وہ لوگ بھی تو گزرے ہیں جو دین کے لیے شہید ہوئے ہیں، کیا تم میں سے کوئی اس بات پر راضی ہے کہ وہ بیمار ہو اور کوئی اسے پانی تک نہ دینے جاوے؟ خوفناک وہ بات ہوتی ہے جو تجربے سے صحیح ثابت ہو۔ بعض ملا ایسے ہیں جنہوں نے صدہ تعاون سے مرے ہوئے مردوں کو غسل دیا ہے اور انہیں کچھ نہیں ہوا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے فرمایا کہ یہ غلط ہے کہ بیماری دوسرے کو لگ جاتی ہے، وبائے ایام میں اتنا لحاظ کرے کہ ابتدائی حالت ہو تو وہاں سے نکل جاوے، لیکن زور شور ہو تو مت بھاگے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو کہا تھا کہ تم ابواب متفرقہ سے داخل ہونا، اس لحاظ سے کہ مبادہ کوئی جاسوس سمجھ کر پکڑ نہ لے۔ احتیاط تو ہی، لیکن قضاء و قدر کے معاملے کو کوئی روک نہ سکا۔ وہ ابواب متفرقہ سے داخل ہوئے لیکن پکڑے گئے. بس یاد رکھو کہ سارے فضل ایمان کے ساتھ ہیں. ایمان کو مضبوط کرو. قطع حقوق معصیت ہے اور انسان کی زندگی ہمیشہ کے لیے نہیں ہے. ایسا پرہیز اور بوجھ جو ظاہر ہوا ہے وہ عقل انصاف کے روپ سے صحیح نہیں ہے. ایسے امور سے اپنے آپ کو بچاؤ جو تجربے میں مضر ثابت ہوئے ہیں. یہ جماعت جس کو خدا تعالی نمونہ بنانا چاہتا ہے, اگر اس کا بھی یہ حال ہوا کہ اس میں اخوت اور ہمدردی نہ بیان کرتا, لیکن مجھے چونکہ سب سے ہمدردی ہے اس لیے اسے بھی میں نے بیان کرنا ضروری سمجھا. یعنی جن کے ساتھ جس کے ساتھ واقع ہو جاوے اس کے ساتھ بھی اور جو بچے ہوئے ہیں ان کے ساتھ بھی. افسوس ہے میں خود نہیں آ سکا اور اس کی وجہ یہ ہے کہ عصر کے بعد مجھے چکر آتے اور مجھے خبر تک نہیں ہوئی جب تک انہوں نے نہیں لکھا. بہرحال بام ہمدردی ہو اور میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہماری جماعت سے اس تعاون کو اٹھا لے. آمین. حضور کی خدمت میں ذکر آیا کہ ایک اخبار میں لکھا ہے کہ جوشی نے پیشگوئی کی ہے کہ اب زلزلے کا کوئی خوف نہیں. فرمایا یہ اور بھی خوشی کی بات ہے. خدا نہیں چاہتا کہ اپنے غیب کی خبر میں دنیا داروں کو بھی شامل کریں. اب صاف ہو جائے گا کہ جوشی سچے ہیں یا خدا کا کلام صحیح ہے. اگر یہ جوشی اور علم طبقات الارض کے ماہر انگریز ایسے ہی دانا ہیں کہ وہ زلزلوں کی خبروں سے پہلے ہی واقع ہو جاتے ہیں تو یقیناً انہوں نے گورنمنٹ انگریزی سے بڑی عداوت کی جو اس کے متعلق پہلے سے اطلاع دے کر ہزاروں جانوں کو اور کروڑوں روپے کے مال کو تلف ہونے سے نہ بچا لیا, کیونکہ انہوں نے 6 ماہ پہلے خبر و اطلاع نہ دی کہ ایسی مصیبت آنے والی ہے. ہم نے تو 11 ماہ پہلے خبر دے دی تھی کہ ایسی آفت آنے والی ہے جس سے مکانات گر جائیں گے اور مٹ جائیں گے اور وہ ایک زلزلے کا دھکا ہوگا. اس میں لفظ بھی ایک تھا جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ پہلا دھکا ہی بہت تیز ہونے والا تھا. چنانچہ سب مکانات ایک دفعہ ہی گر گئے, یہاں تک کہ جو برانڈوں میں تھے وہ دوڑ کر باہر نہیں آ سکے, اور جو لیٹے ہوئے تھے وہ بیٹھ نہیں سکے, اور جو بیٹھے ہوئے تھے ان کو کھڑا ہونے کا وقت نہیں ملا. 29 اپریل 1905 گزشتہ رات کو 2:07 باقی تھے جبکہ ہم نے یہ رویا دیکھا کہ زمین ہلتی ہے. پہلے ہم نے خیال کیا کہ شاید ویسے ہی کچھ حرکت ہوئی ہے, مگر پھر زور سے ایک دھکا لگا تب یقین ہوا کہ زلزلہ ہے. اور میں گھر کے آدمیوں کو جگاتا ہوں اور کہتا ہوں کہ اٹھو زلزلہ آیا, مبارک کو بھی اٹھا لو. اور یہ بھی رویا میں کہتا ہوں کہ جوتشی کس قدر جھوٹے ہیں. پنڈت نے تو اخبار میں چھپوایا تھا کہ اب زلزلہ نہیں آئے گا, اس کے بعد بیداری ہوئی. آج رات کی رویا کا ذکر تھا کہ سخت زلزلہ آیا اور گھر کے آدمیوں کو جگاتے ہیں. حضرت اختص نے فرمایا آسمان پر ضرور کچھ تیاری معلوم ہوتی ہے. ممکن ہے کہ ظاہر پر یہ بات معمول ہو اور ممکن ہے کہ اس سے مراد اور کوئی سخت آفت ہو. بعض دفعہ ویسے بھی زمینوں میں خسف ہو جاتا ہے. یہ فرمایا اس میں مبارک لفظ ظاہر کرتا ہے کہ یہ امر ہمارے واسطے خیر و برکت کا موجب ہوگا, گو دوسروں کے واسطے اس میں مصائب اور شدائد ہوں. میں نے مناسب سمجھا ہے کہ اس واسطے ایک اور اشتہار لکھا جاوے. بار بار کے سمجھانے سے ممکن ہے کہ کوئی آدمی سمجھ آوے. ذکر آیا کہ لدھیانے میں ایک فورس گو نے پھر گالیاں دینے پر کمر باندھی ہے. اس پہ حضرت حقدس نے ارشاد فرمایا اب ایسے لوگوں سے اعراض ہی اچھا ہے, ہم کیا جواب دے سکتے ہیں, خدا خود ہی اب تو جواب دینے لگ پڑا ہے. ذکر ہوا کہ ایک شہر میں ایسا بگولا آیا ہے کہ شہر کے ایک حصے کو بالکل تباہ کر گیا ہے, اور دریائے بیاس کا پانی پہاڑ کے گرنے سے رک گیا ہے, اور خوف ہے کہ جب وہ یک دفعہ پھٹے گا تو بڑا سخت طوفان نازل ہوگا. اس پہ حضرت اختص نے فرمایا ہر طرف سے آفات کا سامنا ہے, چاروں عناصر انسان کو تباہ کرنے کے درپے ہیں کیونکہ اس نے خدا کے نافرمانی کی. پھر فرمایا صرف باتوں سے کام پورا نہیں ہوتا, سنت اللہ ہمیشہ یہی ہے کہ نشانات دکھائے جاتے ہیں, الہامات کے الفاظ میں بھی استعارات ہوتے ہیں. زلزلہ سے مراد کبھی زلزلہ ہوتا ہے کبھی آفت شدید. آج رات میں اس خیال میں سویا تھا کہ زلزلہ کا خواب اور الہامات ہوئے. پھر فرمایا ایمان والے مانتے ہیں پر دوسرے لوگ ہنسی ٹھٹا کرتے ہیں. پیسہ اخبار بہت ہی شوقی کرتا ہے اور لوگوں کو خدا کے نشانوں سے غافل کرنا چاہتا ہے اور ان کو تھبک تھبک کر سلاتا ہے. 30 اپریل 1905 آتم کے متعلق کسی نے سوال کیا. اس پہ حضور نے فرمایا صدقہ و خیرات سے بلا دور ہو جاتی ہے, اگر صدقہ سے عذاب میں تاخیر نہیں ہو جاتی تو پھر سارے پیغمبر نعوذ باللہ جھوٹے ٹھہرتے ہیں. یونس اور اس کی قوم کا قصہ پڑھو. آدم تو آخر مر ہی گیا تھا مگر یونس کی قوم تو توبہ کرنے سے بالکل بچ گئی. اگر وہ باوجود اس قدر گریا اور زاری اور خاموشی کے مر جاتا تو پھر اس میں اور لیکرام میں کیا فرق ہوتا؟ خدا تعالی چاہتا ہے کہ شوق میں اور غیر شوق میں فرق کر کے دکھاوے. 1 مئی 1905 ضلع مظفر گڑھ کا ایک عیسائی حضور کے ہاتھ پر توبہ کر کے مسلمان ہوا. اس کو نصیحت کرتے ہوئے حضرت اقدس نے فرمایا, گزشتہ زندگی اور مذہب اور قوم کے طرز و طریق کے مطابق انسان میں بعض خصلتیں اور خواہشیں راسخ ہو جاتی ہیں اور بہت سے نفسانی فریب اندر ہی پوشیدہ ہوتے ہیں. سچا مسلمان وہ ہے کہ سب گندوں کی گٹھلیاں اپنے سر سے پھینک کر اور اپنے آپ کو پاک صاف کر کے خدا تعالیٰ کی فرما برداری اختیار کرے. کوئی غرض نفسانی درمیان میں نہ رکھے. رازق اللہ تعالیٰ ہے. ہم نے دیکھا ہے کہ بعض ہندو مسلمان ہوتے ہی کسی ملا سے ایک کاغذ لکھوا لیتے ہیں اور ان کی ساری عمر بھیک مانگنے میں گزر جاتی ہے. ان کو معلوم بھی نہیں ہوتا کہ اسلام کیا شے ہے. مسلمان اس کو کہتے ہیں جو دنیا کے لوگوں سے منہ پھیر کر خدا کی طرف آ جائے. مسلمانوں کو چاہیے کہ ایسا طریق اختیار کریں جس سے نفس کی ذلت نہ ہو. تھوڑے پر قناعت کریں, اللہ تعالیٰ کو راضی رکھیں, راستی اور صراط مستقیم پر پکا قدم رکھیں, ورنہ اسلام میں آنا ان کے لیے مفید نہیں.